السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. طالبان کے نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا 4 رکنی وفد آج منگل کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کر رہا ہے، جس میں وہ افغان امن عمل کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کو آگاہ کر رہا ہے. طالبان وفد ایک ایسے وقت میں پاکستان کے دورے پر ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر پیدا ہونے والے تعطل کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات شروع نہیں ہو سکے ہیں. دوسری طرف افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر نے کہا ہے کہ افغان حکومت طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا کرنے پر تیار ہے اگر طالبان بھی اپنی تحویل میں موجود افغان حکومت کے قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں. ادھر دفتر خارجہ نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات شروع کریں اور گروپ کے عہدیداروں کو بین الاقوامی پابندیوں سے بچائیں. افغان دفتر خارجہ کے بیان میں طالبان سے امن عمل کی پاسداری کرنے کو بھی کہا گیا ہے. وزارت امن کی ایک خاتون ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان پاکستان سے افغان عمل میں ایک مثبت کردار کی توقع کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان لیڈروں اور کمانڈروں کے پاکستان میں قیام نے افغان عمل میں پاکستان کو ایک اہم رول دیا ہے. پاکستان نے گزشتہ ہفتے 19 برسوں کے بعد طالبان اور ایسے دوسرے گروپوں اور تنظیموں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متعلق مالی، سفری اور ہتھیاروں کی پابندی عائد کی ہے جو افغانستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے باغیوں سے رابطے میں تھے. کابل سے وائس آف امریکہ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بلخ صوبے کے ضلع بلخ میں افغان فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو گئے ہیں. افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ خود کش بمبار نے جانوروں کے ایک ہسپتال کے نزدیک اپنی وین دھماکے سے اڑا دی، جس سے ایک فوجی اور 2 شہری ہلاک ہوئے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پاکستان میں وفاقی حکومت نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، جنہیں بجلی پیدا کرنے والے آزاد اداروں آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے اور بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں کی نگرانی کے لیے پیپکو کی بحالی کا منصوبہ شامل. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچے گا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اعلانات تو بہت کیے جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد سوالیہ نشان رہتا ہے. مانسون کی بارشیں اس وقت کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری ہیں. محکمہ موسمیات اس حوالے سے جہاں اربن فلڈ وارننگ جاری کر چکا ہے، وہیں سندھ کے کچھ اضلاع میں کل سے اب تک جاری رہنے والی بارش سے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کا سالانہ کنونشن پیر کے روز شروع ہو گیا، جس کی تقریبات ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جا رہی ہیں. نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کے پہلے روز صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس کو 300 سے زیادہ ڈیلیگیٹس نے دوبارہ بالترتیب صدارت اور نائب صدارت کے لیے امیدوار نامزد کیا. بعد میں صدر ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدارتی انتخاب امریکی تاریخ کا اہم ترین صدارتی انتخاب ہوگا. انہوں نے اپنے حریف جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف دھاندلی سے ہی انتخاب جیت سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا روکنے اور معیشت کو فعال بنانے کے اقدامات کو آئندہ صدارتی انتخاب کے دوران کلیدی حیثیت حاصل ہوگی. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحت کی دیکھ بھال کے عملے کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے طبی عملے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک زبردست گروپ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چینی وائرس کو ختم کرنا ہے. بعد میں صدر ٹرمپ نے نصف درجن کے لگ بھگ ان امریکی شہریوں سے ملاقات کی جنہیں بیرونی ممالک میں زیر حراست رکھا گیا تھا، اور صدر ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران ان کو رہائی دلوائی گئی تھی. ان میں سے ایک شخص مائیکل وائٹ کو ایران میں مسلسل 2 سال تک قید میں رکھا گیا تھا. انہوں نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اس قید سے رہائی دلوائی اور یہ زبردست بات ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ، اور آج اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پیر کے روز امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں شروع ہونے والے ریپبلکن پارٹی کے کنونشن سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں پیر کی رات کو، ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ختم ہونے کے فوراً بعد، تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ کس انداز سے یہ کنونشن ہوا، جو ورچوئل بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مندوبین شارلٹ میں جمع بھی ہوئے تھے تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ۔ تو سمعین، اس وقت ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، ریاست ٹیکسس کے شہر پیرس سے ڈاکٹر ارجمند ہاشمی، جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور وہ میئر رہ چکے ہیں اپنے شہر پیرس کے، اور بوسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں شاہد خان صاحب، جن کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، اس کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمز فار بائیڈن نامی تنظیم کے ممبر ہیں، ان کی فائننس کمیٹی کے رکن ہیں۔ تو ان دونوں سے بات کرتے ہیں آج کے کنونشن کے بارے میں۔ تو پہلے میں ڈاکٹر ارجمند ہاشمی آپ سے پوچھوں گی، تو اس میں جو ایک مختلف بات تھی، ان کا پورا ورچوئل تھا، کاروائی جتنی بھی تھی کنونشن کی، لیکن اس میں لوگ خود بھی موجود ہیں شارلٹ میں، مندوبین جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ورچوئل بھی ہے، تو کیسا لگا آپ کو یہ؟
دیکھیے، کنونشن دونوں بہت اچھے تھے، لیکن میرے خیال سے پہلے دن کی پرفارمنس ڈیموکریٹک کنونشن کی زیادہ بہتر تھی۔ کچھ لوگوں نے اچھا بولا ہے آج ریپبلکن کنونشن میں، بٹ اٹ از جسٹ دا اسٹارٹ۔ آئی ڈونٹ تھنک آئی واز ویری امپریسڈ ود آل دا اسپیکرز، بٹ آئی تھنک دیر ور اے فیو اسپیکر جو کہ اچھا بولے ہیں اور اچھا سپورٹیو طریقے سے انہوں نے اپنی اسپیچز دی ہیں، لیکن میرے خیال سے پہلے دن کی ڈیموکریٹک پرفارمنس واز بیٹر۔
شاہد خان صاحب، اب آپ بتائیے مجھے کہ پہلے دن کی کاروائی پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیے، میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ تھیم کانفرنس کا اور کنونشن کا بہت اچھا ہے، آئی تھنک سو۔ اٹس اے لینڈ آف پرومس، اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، اینڈ اٹس امریکن گریٹنس، فریڈم، لبرٹی، رسک اینڈ ریوارڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ۔ کنونشن کی جو یہ بگننگ ہے، از سلائٹلی بورنگ۔ سب سے جو بہتر اس کی پریزنٹیشن تھی، وہ تو ڈونلڈ جونیئر کی پریزنٹیشن مجھے میرا خیال ہے سب سے بہتر تھی، کیونکہ کافی ینگسٹرز نے، وہ قریباً 25% ینگسٹرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے، تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی جو پریزنٹیشن تھی، دیٹ پروبیبلی ول موٹیویٹ اٹس، وہ جو ینگر لوگوں کی بیس ہے اس کو موٹیویٹ کرے گی۔
ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، دیکھیے میں تو آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن کی پرفارمنس ڈیموکریٹک پارٹی کی واز مور امپریسو، دیئر اسپیکرز ور بیٹر، اور جو لائن اپ ابھی تک آیا ہے اس کے اندر پروفیشنلی یہ لوگ، جن لوگوں نے آپ کے کنونشن میں بولا تھا، دے آر آل ویری ویری ایکسپیرینسڈ پولیٹیشنز، دے نو ہاؤ ٹو سپیک۔ لیکن ریپبلکن پارٹی نے ابھی تک جو کیے وہ سمپل کیے، اور آپ کو میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی پرفارمنس پسند آئی۔ میں آن دا ادر ہینڈ یہ کہوں گا کہ مجھے آئی ڈیڈ ناٹ لائک ڈونلڈ ٹرمپ جونیئرز پرفارمنس۔ آئی تھنک دی ٹو بیٹر پیپل دیٹ آئی فیلٹ spoke better was, one, the Cuban immigrant spoke well, and number two, I think Nikki Haley spoke well.
میں یہاں پہ ڈاکٹر ارجمند ہاشمی، تو میں یہاں پوچھوں گی آپ سے کہ جو بائیڈن نے اپنی نائب صدر کے لیے جن خاتون کو منتخب کیا ہے، کاملا ہیرس کو، وہ بھی بھارتی نژاد ہیں، اس انتخاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، ڈیموکریٹک پارٹی میں دے آر ویری ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری ویری اسمارٹ مین اینڈ ویمن، ٹھیک ہے نا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن پکڈ اپ اے سرٹن فیمیل پرسن فرام اے سرٹن اسٹیٹ ود اے سرٹن بیک گراؤنڈ ود اے سرٹن کلر۔ شی از دا سیم پرسن ہو بٹرلی کمپلینڈ اباؤٹ ہم وین دے ور اسٹینڈنگ ٹوگیدر آن دا پریزیڈینشیل پلیٹ فارم رننگ فار دا ٹکٹ۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ از ہی دا موسٹ آئیڈیل انڈیویجول، اور از دیٹ پرسن بینگ سلیکٹڈ فار اے پرٹیکولر ریزن۔ اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر ایک آدمی کو سلیکٹ کیا جائے اپنی قابلیت کی بیسس پہ، ناٹ بیسڈ آن کہ اس کا رنگ کیا ہے یا کس اسٹیٹ سے وہ آ رہا ہے یا کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے۔ آپ اسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں جس نے کہ آپ کے خلاف بٹرلی کمپلین کیا تھا، تو اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی ریزن جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو پلے دا کلر کارڈ۔ جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ فیئر بات نہیں ہے. میرے خیال سے بہت سارے ایسے ڈیموکریٹک پارٹی میں لوگ ہیں جو کہ کمالا ہیرس سے بہت زیادہ بہتر کینڈیڈیٹس تھے, لیکن بہرحال وٹ ایور ڈیموکریٹک پارٹی سلیکٹڈ از بیسڈ آن میٹس دی پریزیڈنٹس چوائس کے جو آدمی کو مناسب سمجھتا ہے.
میں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی اسٹریٹجیکلی یہ اس کی پوزیشن جو ٹرمپ کی انہانس کرنے کے لیے, میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا فیس از اے بیٹر فیس, کیونکہ اس ایج گروپ کے لوگوں نے کوئی 25% یا 26% لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا, تو اس ریفرنس سے میں بات کر رہا تھا کہ اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. نکی ہیلی کی اسپیچ کافی بہتر تھی, میرا خیال ہے کافی بہتر اسپیچ اس نے کی, اور جو اس کا پرسپیکٹو تھا اس نے بالکل اس بتایا. گورنر بیفور ٹیکنگ دس نیشن
اور یونائیٹڈ نیشنز میں بھی تھی.
ہاں یونائیٹڈ نیشنز میں جب ہوتا وہ تو بڑا رول ہے نا امریکہ کو ریپرزینٹ کرنا ورلڈ اسٹیج پر. باقی جہاں تک کاملا ہارس کو سیکنڈ سلاٹ میں لینے کی بات ہے, تو یہ امریکہ ایک کنٹری ایسا, یہی دنیا کا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ اس قسم کی چیزیں آپ کر سکتے ہو اور سب اپنے آپ کو امریکن سمجھتے ہیں. تو اس میں جو جتنے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے وہ جان کیری کے زمانے میں جب جان ایڈورڈس کو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ لیا تھا, تو خود جان کیری بھی نہیں چاہتا تھا اس کو وائس پریزیڈنٹ لینا. اور مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جو بائیڈن پتہ نہیں چاہتے تھے خود یا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ چانسز تو زیادہ تھے سوزن رائس کے. لیکن بہرحال جو سرٹن فیکٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, پھر فائنلی ان کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو وہی پریویل کرتی ہے, بجائے اس کے کہ جو باقی لوگ سوچ رہے ہوں. کاملا ہارس بہت سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے ان کے لیے, اور جس طرح سے وہ تھوڑی سی ماڈریٹلی اگریسو بھی ہے, تو وہ میرا خیال ہے وہ ایک ڈیمینر اس کا جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بھی اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی کافی بہتر ہوگا.
تو ڈاکٹر اجمل ہاشمی, عام طور سے جو کنونشن ہوتا ہے اس سے ایک پوری کمپین کی تھیم بھی سامنے آتی ہے, تو بہرحال آج پہلا دن ہے لیکن ظاہر پروگرام بھی آپ کے سامنے ہے ان چاروں دنوں کا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کمپین جو ہے اس میں بنیادی کون سی سب سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نمایاں ہوں گی؟
یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ دیکھیے ڈیموکریٹک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فی الحال پارٹی ہمیشہ زیادہ اسٹرانگلی آتی ہے. جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں دے ہیو اے لاٹ مور ٹو پک اپ دین دا جو کہ انکمبنٹ ہے جو کہ کرنٹلی ان آفس ہے, اس کو پرابلی اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ڈبیٹ کی جا سکتی ہیں کہ پرفارمنس کورونا وائرس میں کتنی تھی یا نہیں تھی, لیکن یہ کہ آل ان آل اگر آپ یہ دیکھیں, اور میرے یہ اپنی رائے ہے ایسے سننے والوں کے لیے جو جن کا کہ پاکستان سے بیک گراؤنڈ ہے یا مسلمان ہونے سے بیک گراؤنڈ ہے, کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس کے جو بائیڈن رہ چکا ہے کب سے ود ان پالیٹکس, آپ یہ ان کی پرفارمنس دیکھ لیجیے کہ انہوں نے پاکستان کے حساب سے یا مسلمانوں کے حساب سے کون سے ایسے اسٹیپ لیے, یا ایون آپ اس سب کو بھی اگر بھول جائیں تو آپ انڈیویجل امیریکنس کے حساب سے دیکھیے کہ انہوں نے کون سے ایسے اسٹیپ لیے ہیں جو کہ آدمی بہت یاد رکھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے یہ امپروومنٹ آیا. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں, مانا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ آل ان آل دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے اکنامک گروتھ دیکھنا, اس کے بعد میں آپ جابس کی اپرچونیٹی دیکھنا, اس کے بعد میں آپ نے کچھ بھی ہو کتنی بھی ہو تھوڑی بہت اگر آپ پاکستان کی طرف جاتی ہیں تو پاکستان کی عمران خان کی سپورٹ دیکھنا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دوسری یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ مانا کہ امیگریشن پہ پابندی تھی, مانا کہ اور مختلف چیزیں ہیں کی ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ مے بی وی آر ناٹ ویری پرٹیکولرلی لائکیبل ٹو آور کمیونٹی, لیکن آپ ان جنرل دیکھیں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں دیا ہے جو کہ باقاعدہ دشمنی کا اسٹیپ ہو.
شاہد خان صاحب آپ کچھ کہیں گے؟
جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کیری لوگر بل جس کو بہت مشہور ایک برانڈ نیم بنا ہوا ہے پاکستان میں اور پاکستانیوں میں, وہ ایکچولی بائیڈن لوگر بل تھا, اور بائیڈن صاحب نے وہ انٹروڈیوس کیا تھا, لوگر صاحب ایک سائلنٹ اس میں جو ریپبلکن پارٹنر تھے وہ تھے. وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا جب سے وہ سینیٹر تھے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق رہا اور پاکستان کے افیئر میں وہ ڈائریکٹلی انوالو رہے ڈیموکریسی لانے میں اور پاکستان میں الیکشن مانیٹر کرنے میں. جان کیری اور جو بائیڈن دونوں گئے تھے وہاں پر اور واپسی پر انہوں نے افغانستان جانے کا ان کا یہ جا رہے تھے تو رستے میں ان کا ہیلی کاپٹر اس میں خرابی ہو گئی, وہ طالبان کی ٹیریٹری میں اتر گیا جہاں پہ وہ ایف سکسٹین نے ان کو سرکل کیا اور وہ ساری باتیں ہوئیں. اور وہ تو خیر وہ تو بائیڈن کا تعلق پاکستان اور وہ تو بہت زیادہ ہے اور وہ رہے گا بھی. اب دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی تو امیگرینٹس کے ساتھ جو ایک جنرل پرسیپشن نہیں بلکہ حقیقت جو پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس جو اب ہیں ان کا جو ایک رویہ ہے وہ جس طرح سے آپ بھی ڈیل کرتے ہوں گے میں بھی ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ڈیل کرتا ہوں کہ پاکستان سے وہ اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے. پاکستان کا اگر صرف نام لیں مطلب سینکڑوں لوگ سے آنا بند کر دیا, یونیورسٹیز میں آنا بند ہو گئے اور یونیورسٹیز کیونکہ میں تو جس شہر میں رہتا ہوں تو اس کی تو اکانومی یونیورسٹیز کی پر ایجوکیشن پر بیس ہے تو فورن اسٹوڈنٹس کا آنا بند ہو گیا اور وہ مزید کم ہوتا جائے گا. تو وہ تو اب اگلے چار سال اگر یہی ایڈمنسٹریشن آ گئی تو امیگرینٹس کا تو بہت برا حال ہوگا اور امیگریشن جو اس کنٹری میں ہوتی ہے اس کا بہت برا حال ہوگا. اور کچھ پتہ نہیں یہ سٹیزن شپ رائٹس اور یہ وہ جو اس میں بھی کیا کیا چینجز آئیں. اور ٹرمپ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو میں نے چار سال میں کیا جو آپ نے اکانومی کی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی اس میں کچھ حقیقت بھی ہے اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن نے جو کام کیا ہوتا ہے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اگلی ایڈمنسٹریشن بھی اس کو ریپ کرتی ہے تو وہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کے دور میں کیونکہ ہوا اور اسی میں پولز میں سب سے زیادہ ان کے جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ اکانومی میں ہی ہیں باقی میں تو اور کسی چیز میں نہیں.
شاہد صاحب ایک بات میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے تو اس میں جو کمی آئی ہے وہ تو بنیادی طور پہ یہ کووڈ کی وجہ سے یہ اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بہت سے جو
نہیں نہیں وہ کووڈ والی تو سیکنڈ یہ تو ابھی ویری ریسنٹ ہے نا جو فورن اسٹوڈینٹس کو یہاں ان کے F1 ویزاز کی اپروول کا مسئلہ ہو رہا ہے.
تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو یونیورسٹی کی بات کہہ رہے ہیں ویزا کی ڈیفیکلٹیز پاکستانیوں کو ہمیشہ سے رہی ہیں, یہ دیز آر ناٹ نیو, دیٹس نمبر ون. ابھی جو آپ ریسنٹ بات کہہ رہے ہیں دس از مور ٹو ڈو ود کووڈ اینڈ مور ٹو ڈو ود دی فیکٹ دیٹ ویزا کینسلیشن سٹارٹڈ بیکاز آف دی فیکٹ. اس کی ریزن زیادہ تر جو ریزن تھی وہ یہ کووڈ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اور کوئی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں. ہاں اوور آل میں ضرور کہوں گا کہ امیگریشن پہ کرب کیا گیا ہے, لیکن یہ کہنا کہ امیگریٹس کے حالات جو رہتے ہوئے امیگریٹس ہیں یہاں پہ ان کے حالات خراب ہو گئے اس بات سے میں کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اکانومی بہتر ہوئی تھی کووڈ سے پہلے, اکانومی ڈیفینیٹلی بہتر ہوئی تھی, ان ایمپلائمنٹ ریٹ ڈیفینیٹلی کم ہوا تھا اور اس بات کو اکنالج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں اس کو بات کو بالکل ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ امیگرینٹس کے حالات خراب ہو گئے یہ اس میں غلط بات ہے. امیگریشن کے حالات ضرور خراب ہوئے لیکن اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ سوائے کچھ کنٹریز کے جن کو کہ ٹوٹلی ایکسکلوڈ کیا گیا ہے باقی کنٹریز کے لیے نہیں. اور جہاں تک آج کل ویزا کا تعلق ہے آج کل تو آپ کو ویزا مل ہی نہیں سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کاؤنسلیٹس اور ساری ایمبیسیز لاک ڈاؤن پہ ہیں تو کہیں سے بھی ویزاز ایشو نہیں ہو رہے, صرف ایک دو جگہ پہ کھلی ہوئی ہیں جہاں پہ کہ ابھی کھلی ہیں, یورپ میں کچھ جگہ پہ کھلی ہیں, اسپین میں کھل گئی ہے ایمبیسی, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایمبیسیز ابھی بھی بند ہیں. جہاں تک کنونشن کی بات ہے میں ضرور کہوں گا کہ ڈیموکریٹک کنونشن بہتر تھا, لیکن میں پھر سے یہ ایک بات یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ بفور آپ بائیڈن کو اور کمالا ہیرس کو ووٹ دیں آپ 10 دفعہ سوچیے کہ جس چیز کو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 4 سال میں کیا وہ چیز بہتر ہے بنسبت اس کے جو کہ ان اینٹیسپیٹڈ لوگوں کو لایا جائے جن کی کہ ہم پرانی کارکردگی دیکھ چکے ہیں اور ہم اب ان کو باقاعدہ پوزیشن آف پاور میں لا کے کہتے ہیں کہ اچھا جو تم پہلے کر چکے ہو وہ ہمیں دوبارہ کر کے دکھاؤ. امیگریشن شاید آسان ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کنٹریز کو جس پہ پابندی لگی ہوئی ہے ان کو آسانی ہو جائے. اور جتنا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ریشیل اس کو کم کریں گے, دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ امریکہ میں ایک جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ پروٹیسٹ کرنے میں بھی ایک قاعدہ اور طریقہ ہوتا ہے, ان نارمز کو سب کو توڑ دیا گیا بالکل.
میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر ہاشمی سے پہلے, اور اس کے بعد شاہد صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی کہ یہ جو ریپبلکن کنونشن ہے اس کا اگر آپ چار دن کا اسکیڈول دیکھیں تو اس میں سابق صدر تقریر نہیں کریں, جیسے کہ جارج بش جو ہیں, اس کے علاوہ جو 2012 کے نامزد امیدوار تھے مٹ رومنی, وہ بھی اس میں شامل نہیں ہو رہے, جبکہ ڈیموکریٹ جو تھے انہوں نے اپنے کنونشن میں جو جتنے بھی صدور ہیں ان سب کو دعوت دی اور انہوں نے آ کے ایک طرح سے حمایت کی, بڑی زوردار تقریریں کی, تو ایسا فرق کیوں؟
تو اس کی دو وجہ ہیں, ایک تو زیادہ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ زندہ ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جارج بش کا جہاں تک تعلق ہے نا, انہوں نے اپنے آپ کو جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, سوائے میرے خیال سے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ انہوں نے کمپلیننگ ٹائپ کی اسپیچ کی تھی ٹرمپ کے بارے میں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی پالیٹکس سے باہر رکھا ہے. جہاں تک مٹ رومنی کا تعلق ہے, بالکل صحیح ہے کہ مٹ رومنی نہیں آ رہے, جو آدمی آپ کے خلاف کھڑا ہوا تھا, جس سے آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز, میجر پولیٹیکل ڈفرینسز رہے ہیں, اس کو بلا کے اس سے یہ تقریر کروانا کہ اب سڈنلی وہ بہت اچھا ہو گیا, یہ جیسے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کمالا ہیرس کو رکھا ہے, یہ میرے خیال سے بالکل غلط آئیڈیا ہے.
جو آپ بات کر رہی ہیں وہ پارٹی میں یونٹی آ جاتی ہے, ہماری جو پارٹی میں, ہم شور ریپبلکن پارٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ کسی جگہ ایک ہی پوزیشن کے لیے جب ایک سے زیادہ امیدوار ہوں تو کافی آپس میں وہ ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں اور سخت باتیں بھی کرتے ہیں, پر جیسے ہی پرائمریز ہوتی ہیں اور جیسے ہی فائنل نامینیشن والا موقع آتا ہے تو اس کے اگلے دن ایک بریکفاسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی بریکفاسٹ, تو اس میں تمام کے تمام کینڈیڈیٹس جو پرٹیکولر پوزیشن کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو نامزد کروانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں ہو سکے, وہ سب آتے ہیں اور پھر سب ایک دوسرے سے گلے مل کر اینڈ دے موو آن. انفارچونیٹلی یہ ریپبلکن پارٹی ایکچولی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں. تو آپ اگر جیب بش کی بات کریں گی, مٹ رومنی کی بات کریں گی اور جو ریپبلکن لیڈرشپ کی ان کی بات کریں گی, وہ ان کو کبھی کسی صورت میں بھی اس کنونشن میں مدعو نہیں کیا جائے گا.
بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے با خبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
تو سامعین یہ تھے ہمارے دو مہمان, ریاست ٹیکسس کے شہر پیرس سے ڈاکٹر ارجمند ہاشمی جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور وہ میئر رہ چکے ہیں اپنے شہر پیرس کے, اور شاہد خان صاحب جن کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے, اس کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں, اس کے علاوہ مسلمز فار بائیڈن نامی تنظیم کے ممبر ہیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
سامین افغان طالبان کا ایک چار رکنی وفد پیر کے روز اسلام آباد پہنچا ہے, جہاں وہ افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق سینئر پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کرے گا. اس وفد کی قیادت ملا عبدالغنی برادر کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کا وفد پاکستان میں افغان مہاجرین کو درپیش مسائل پر بھی بات کرے گا. اس سے پہلے دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہی نے بتایا تھا کہ طالبان کا یہ دورہ پاکستانی وزارت خارجہ کی دعوت پر ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب کابل انتظامیہ کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں رکاوٹیں درپیش ہیں.
انٹرا افغان نیگوشیشن کے راستے میں کابل ادارے کی طرف سے ایک رکاوٹ آ گیا ہے, اور یہ ہے کہ انہوں نے وہ باقی پریزنر جو ہے وہ رہا نہیں کرتے ہیں اور اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں ڈیلے ٹیکٹک سے.
افغان طالبان کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ملا عبدالغنی برادر اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو قطر میں قائم سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں اور طالبان تحریک کے نائب امیر بھی ہیں. سامعین یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حالیہ دورہ چین میں انہوں نے چینی ہم منصب سے درخواست کی تھی کہ وہ بھی چین کی جانب سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کو پاکستان بھیجیں. لیجیے ایک جھلک سنتے ہیں ان کی آواز سے اور اس کے بعد اس بارے میں گفتگو کریں گے.
میں نے چائنا کے فورن منسٹر سے بھی بات کی افغانستان پر. چائنا اس سارے پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے. چائنا نے بڑا ایک اس پہ کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے. چائنا کے بھی رابطے ہیں.
اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائی ہیں، دونوں ہی ممتاز تجزیہ کار اور ملکی اور غیر ملکی امور کے ماہر ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں افغانستان میں امن کے عمل کے بارے میں۔ تو پہلے ہما، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس حد تک اہم ہے اس وفد کا پاکستان آنا؟
میرے خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ کو پاکستان کے کردار کے حوالے سے تھوڑے سے تحفظات تو شروع سے رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کو تو اس پوری ڈسکورس سے باہر نہیں نکال سکتی کہ پاکستان نے شروع میں بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ طالبان کا واشنگٹن سے ڈائیلاگ ہو، انٹرا افغان ڈائیلاگ میں طالبان کو موٹیویٹ کرنا ہو، یا آپ طالبان کا پاکستان آنا ہو۔ باوجود اس کے کہ یہ جب دوہا اگریمنٹ ہوا تھا تو خاصا ہی خیال تھا کہ ڈگر پہ سچویشن آ گئی ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ بہت سارے ہی کپس اور باٹل نیکس اور روڈ بمپس ہیں۔ ایون آپ سمجھیے کہ جو ریلیزنگ آف پرزنرز تھی اس پہ بھی بہت زیادہ فیڈ ڈریگنگ ہوئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ اسی طرح چلے گا، جہاں آپ کو تمام پارٹیز کو نچ کرنا پڑے گا، بیکاز دس از وہ کہتے ہیں نا شناز کہ یہ ایکسرسائز ان کمپلشن ہے، ہر طرف پولیٹیکل ول جو ہے وہ کمزور ہے، اور سب کوئی دیگر آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اس پیس پروسیس کا حصہ بنے ہیں۔ واشنگٹن اپنی اس سے پیچھے ہٹا ہے، جو اس کا پوزیشن اس نے انیشلی لی ہوئی تھی کہ وہ طالبان سے کبھی بات نہیں کرے گا، طالبان بھی اپنی پوزیشن سے کسی حد تک پیچھے ہٹے ہیں۔ افغان حکومت نے بھی اکوموڈیشن اور کمپرومائز کیا ہے، لیکن اس اکوموڈیشن اور کمپرومائز میں جو جس پولیٹیکل ول کی ضرورت تھی نا، وہ شاید ابھی بھی لیک کرتا ہے۔ ان کا پاکستان تشریف لانا اس ڈیلیگیشن کا، اور پھر آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دیا، چھوٹی بات تھی لیکن میرا خیال ہے کہ اس وزٹ کے پرسپیکٹو میں وہ اہم بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ چین کلی طور پر جو ہے وہ اس پیس پروسیس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ریجنل ماحول بن رہا ہے وہاں پر اٹ از امپورٹنٹ کہ، اور پاکستان کا ایک کردار ہے، پاکستان کا ایک کردار رہے گا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ اس میں کلیدی رہے گا۔ لیکن پاکستان نے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بہت واضح کیا ہے کہ وہ افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس سے کمیٹڈ ہے، اور پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے، کیونکہ پاکستان کا جو اکنامک تھرسٹ ہے اس کی فورن پالیسی میں، اب وہ فعال نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان سے بھی حالات بہتر نہ ہو، بلکہ انڈیا سے بھی تعلقات فنکشنل نہ ہو۔ اور میرے خیال ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز چائنا سے بھی پاکستان کو یہی سمجھے کاؤنسل ہے کہ افغانستان سے بھی تعلقات بہتر کرے، اور میرے خیال ہے انڈیا سے بھی ہم اکوموڈیشن کر سکتے ہیں اگر وہاں سے ریسیپروسٹی ہو۔
ہما آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ جو کچھ ڈاکٹر ہما نے کہا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں۔
ایشوز جو اسٹریٹجک نیچر کے ہیں اور ان کا تعلق افغانستان میں مستقبل کے امن اور استحکام سے ہے، اور پاکستان کے کردار سے، کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑا رہا ہے، کون سا پروپیگنڈا تھا، کون سی بات تھی، کون سا الزام تھا جو پاکستان پہ اس وقت نہیں لگایا گیا، لیکن ان الزامات میں جو ایک چیز مجھے کھری نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ بند ہو اور امریکہ طالبان سے مذاکرات کرے۔ ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ جو سیاسی عمل قوم بنانے کا اور ریاست کو دوبارہ سے تشکیل دینے کا آپ کر رہے ہیں، اس میں طالبان کو نظر انداز نہ کیجیے۔ ایک چیز سامنے رکھیں کہ طالبان کے صرف اس خطے میں ہم ہی اتحادی رہے ہیں، اگر ان کی کوئی بقا ہے تو اس میں پاکستان کا کردار تو آپ کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان کا ایک جو دور رس ایک اسٹریٹجک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کو کسی بھی صورت میں کسی دشمن طاقت کے ہاتھ میں ایک کھلونے کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے، اس سے ہماری سلامتی کمزور ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا جب یہاں پہ روس تھا تو یہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرنے والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آج تو کچھ ہو رہا ہے، طالبان یہاں پاکستان تحریک طالبان کے لوگ بھاگ کر اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو ان کو جگہ نہیں ملتی، چھپتے پھرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان آزاد رہے،
میں یہاں پہ یہ چاہوں گی کہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ طالبان کے کا واحد جو اتحادی ہے وہ پاکستانی رہا ہے, تو ہما میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہی بات جو ہے وہ ایک طرح سے ان ملکوں کی جانب سے ایک استدلال کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے جو طالبان کو امن کے عمل میں شامل کرنے کے مخالف ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں طالبان کے دور حکومت میں, تو اسی لیے یہ توقع نہیں کی جا سکتی, جو بیسک ان کے اعتراضات ہیں وہ دور پاکستان نہیں کر پائے گا, تو کہاں تک صحیح ہے؟
پاکستان تو ایک ہی بات بارہا کہتا تھا, اور عمران خان صاحب زیادہ برملا کہتے تھے کہ جی اس کا صرف ایک پولیٹیکل سلوشن ہے, اس کا کوئی عسکری حل نہیں, اور اس نتیجے پر جب تمام فیکشنز پہنچ گئے تو پھر ان اس پیس پروسیس کا آغاز ہوا. تو یہ تو وار فٹیگ ہے آن آل سائڈز جس نے کمپیل کیا ہے دنیا کو اور بالخصوص امریکہ کو اور ایون افغان گورنمنٹ کو طالبان سے بات کرنے سے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ طالبان کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکے, ان کا کنٹرول اور کلاؤٹ افغانستان میں بڑا ہے. جہاں تک بات رہی انسانی حقوق ورزیوں کی یا جو طالبان کا رویہ تھا خواتین کے ساتھ, آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں, یہ تمام مسائل تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ طالبان بھی اس عرصے میں بہت زیادہ پولیٹیکلی میچور ہوئے ہیں. ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ فوزیہ پر ایک اٹیک ہوا جو پیس کا حصہ ہے, لیکن طالبان نے کہا اس اٹیک کی ذمہ داری لی نہ اون کیا نہ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا. جو ڈیلیگیشن یعنی جو گروپنگ ہے جو طالبان سے بات کرتی ہے اس میں خواتین شامل ہیں, اور وہ اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کر کام کریں گے جس میں خواتین کے حقوق اور دیگر حقوق بھی شامل ہیں. اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی ریگریشن نہیں ہوگا یا یہاں مسائل نہیں ہوں گے, لیکن جس طالبان جس انٹیٹی سے اس وقت آپ انگیج ہو رہے ہیں وہ بہت مختلف ہے اس انٹیٹی سے جس کو اوریجنلی دنیا نے ڈسکور کیا تھا دیکھا تھا. وہ پولیٹیکلی بہت میچور ہوئے ہیں, وہ نیگوشیشنز میں بیٹھتے ہیں, وہ فریم ورکس کی بات کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, وہ بالکل کانسلیٹس کھول رہے ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل فیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طالبان سے آپ اس وقت انگیجڈ ہیں وہ مختلف ہے. پاکستان کا کردار اس میں میرا خیال ہے کلیدی ہے, کلیدی رہے گا, لیکن دس از آلسو بہت ایز این آبزرور ایز این اینالسٹ کی بات کہتی ہوں کہ یہ بھی ایکسرسائز اینڈ کمپیشن ہے چوائس میں.
جی میں افغانستان کے بارے میں آخری سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ سے کہ اس وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش اور دوسرے لوگ ایک گٹھ جوڑ کر رہیں گے, تو اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا ان میں اتنی طاقت موجود ہے کہ کوئی سچ مچ کا خطرہ پیدا کر سکیں پاکستان کے لیے یا افغانستان کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ ان میں سکت نہیں ہے کہ کم از کم پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کر سکیں, لیکن افغانستان میں وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہاں کا ریاست کا ڈھانچہ کمزور ہے, اور وہاں پہ صرف اس صورت میں ان کو شکست مل سکتی ہے جب طالبان اور افغانستان حکومت اور جو نادرا لائنس کے لوگ ہیں سب مل کے ایک تہیہ کر لیں کہ انہوں نے افغانستان میں امن اور استحکام پیدا کرنا ہے. تو اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کا دباؤ ہے طالبان پر بھی اور افغانستان کی حکومت پر بھی کہ ان کے درمیان میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے, میں اس کے بارے میں پر امید ہوں کہ ایک معاہدہ طے پا جائے گا, اور اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے تو پھر جو افغانستان کی ریاست حکومت ہے اس کی صلاحیت اور استعداد بڑھے گی, سیاسی ساکھ بہتر ہوگی اور ان کے اثر و نسوخ میں بھی وسعت پیدا ہوگی, تو پھر اچھے طریقے سے داعش کا اور اس قسم کے اسلامی ریاست جو وہ کہتے ہیں اس کا وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ پاکستان میں اندر آ کے حملہ نہیں کر سکتے, یہ اس کے بارے میں ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو اس وقت سیکیورٹی کے جو سسٹم پاکستان نے بنائے ہیں اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے جو سبق سیکھے ہیں ان کے نتائج ان کے سامنے ان کو رکھ کے دیکھیں, اور جو پچھلے 3-4 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان کو شکست ہوئی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان کو دم استحکام کا شکار کیا جائے.
تو سمین یہ تھیں ڈاکٹر ہما بقائی اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس جو بات کر رہے تھے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان میں طالبان وفد کی آمد کے بارے میں. اب بات کرتے ہیں میونخ میں افغان امور کے ایک تجزیہ کار اور ماہر ڈاکٹر حسین یاسا سے. ڈاکٹر یاسا اس لیے اس گفتگو میں پہلے شریک نہیں ہو سکے کہ ان کا فون ہمیں نہیں مل سکا تھا. ان کا افغان طالبان کے وفد کے پاکستان کے دورے کے بارے میں کہنا ہے.
میرے خیال سے افغان حکومت کو اس بات کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا عمل اس وقت پروسیس میں ہے اور اس میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتا ہے جو کہ مختلف جو پارٹیز دخیل ہیں اس عمل میں ان کے مزاج پہ گراں گزرے. تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ طالبان کے وفد جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. ایون جو ہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو فروری میں جو معاہدہ ہوا اس سے پہلے بھی وہ سفر کر چکے ہیں. تو اب بھی ایک اور سفر اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں.
اچھا ایک حوالہ جو ایک دو جگہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ابھی حال ہی میں جو قانون سازی کی ہے ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کہ یہ اس کے خلاف ورزی ہے طالبان کا دورہ کرنا. تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ تر جو بات تھی وہ ایسی دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ سے متعلق تھی جنہیں اقوام متحدہ نے اور دیگر اداروں نے دہشت گرد قرار دیا ہے. تو کیا طالبان کے ساتھ ایسی کوئی چیز اب لگی ہوئی ہے جب اس سے تمام دنیا کی طاقتیں مذاکرات کرنے کو تیار ہیں؟ امریکہ پہلے تھا, اب چین بھی اس میں شامل ہو گیا اور دیگر مغربی ملک بھی ہیں.
دیکھیے اس میں جو ہے وہ طبیعی ہے کہ طالبان کے کچھ عناصر جو 9/11 کے بعد اور امریکہ کے بڑے آپریشن انویژن کے بعد افغانستان میں اس میں تو آئے تھے, لیکن وہ جو سیکیورٹی کونسل سے جو ان کی کلیئرنس ہے وہ اس سے مشروط تھی کہ وہ امریکہ کے اسپیشل نمائندے نے بھی یہی کہا تھا کہ بہر صورت اس کے افغان امن عمل کے چار مرحلے ہیں, اس کے گزرنے کے بعد کوئی ایک دو مرحلے کے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد وہ سوچیں گے. ابھی بھی بہت سے طالبان لیڈرز کے نام وہ کلیئر نہیں ہوئے ہیں سیکیورٹی کونسل سے. تو بہر صورت اس میں جو ہے کچھ دنوں پہلے خبروں میں طالبان کے کچھ رہنما جس میں جو ہے ملا عبد الغنی برادر کا نام بھی اس میں شامل تھا, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس سارے عمل کے پیچھے وہ امریکہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, نہ صرف افغانستان میں بلکہ ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں. صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ کچھ باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور بہت سارے ممالک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں.
تو ہم بات کر رہے تھے اپنے جب تجزیہ کاروں سے پاکستان میں, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو افغانستان میں مذاکرات کا عمل ہے یہ ایک ایکسرسائز ان کمپلشن ہے کہ جس میں زیادہ سبھی جو ہیں ایک نسبتاً کمزور ول کے ساتھ شامل ہیں. تو اس میں سب سے کمزور ول کس کی نظر آتی ہے آپ کو ان مذاکرات میں؟
پہلے دن سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو پورا عمل ہے یہ بجائے اس کی کہ بہت زیادہ منطقی ہو یہ بہت زیادہ میکینیکل لگتا ہے, اور بہر صورت اس میں جو ہے بہت ساری پیچیدگیاں جو وقت کے ساتھ آگے آ رہی ہیں. مثلا طالبان کے کچھ پرزنر جو افغان حکومت کے قید میں ہیں اور ان کو رہا نہیں کر رہے ہیں, اس میں جو ہے فرانس اور آسٹریلیا جو کھل کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ یہ عناصر ہمارے جو سولجرز ہیں ان کے قتل عام میں ملوث ہیں.
لیکن مجھے یاد ہے ڈاکٹر یاسر کہ آپ نے پچھلی دفعہ آپ نے یہ کہا تھا پرزنر قیدیوں کے مسئلے پر کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود افغان اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں, نیٹو کی فوج کے لوگ مارے گئے ہیں, تو اگر کسی ایک یا دوسرے ملک کے کچھ شہری ہلاک ہوئے ہیں تو وہ ایک پورے عمل کو روکنے کے لیے کا مطالبہ انہیں نہیں کرنا چاہیے.
آپ نے درست کہا, جب آپ نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ امریکہ لیڈ کر رہا تھا وہ 50 کے قریب ملکوں کو وہاں پہ, اور 50 کے قریب ملکیں بھی جو ہے وہ امریکہ کے کریڈیبلٹی کے اساس پہ وہاں پہ آئے تھے, تو اب جو ہے جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے چونکہ امریکہ کے سب سے زیادہ سولجر مارے گئے ہیں, امریکہ کے سب سے زیادہ سولجر زخمی ہوئے ہیں, جب آپ نے جو ہے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پچھلی باتوں کو بلا کر آپ جو ہے ایک مذاکرات کی میز پہ جمع ہو رہے ہیں, تو پھر اس میں جو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ زیادہ معنی نہیں رکھتی. جو ممالک فرانس ہیں یا جو آسٹریلیا ہے ان کے اپنے جو ڈومیسٹک مسائل کیا ہیں. اور
اچھا آخری سوال یہ کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے یعنی پاکستانی وزارت خارجہ نے دعوت دی تھی افغان وفد کو پاکستان آنے کی, انہوں نے پیر کے روز جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کھلی طور پر امن کے اس عمل کو سپورٹ کرتا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے چین کی جانب سے افغانستان کے میں مفاہمت کے لیے ایک نمائندہ بھیجنے کے بارے میں بھی بات کی, تو اس بارے میں کچھ مزید اگر آپ ہمیں بتا سکیں.
دیکھیے جہاں تک چین کا تعلق ہے, چین جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ایسے لگ رہا ہے, جنوبی ایشیا, سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں جو ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ان کا جو بڑھتا ہوا رول ہے وہ میرے خیال سے وہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایٹ دا مومنٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو روکیں. تو بہر صورت افغانستان ایک ابلتا ہوا پوائنٹ ہے, تو سرٹنلی چین جو اتنے بڑے سرمایہ کاری کے ساتھ ریجن میں آ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ افغانستان بھی ایک کنسرن ہوگا سرٹنلی. اور پاکستان اور چین کے درمیان جو جسے کہتے ہیں کہ آل سیزن ریلیشن شپ جو وہ ہے, سرٹنلی وہ بھی چین بھی جو ہے کچھ کنسرن ہوگا اس مسئلے پہ. تو بہر صورت چین اگر چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے اس امن عمل میں کوئی کردار ادا کرے تو یہ بھی کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے. چین جو ہے وہ جس انداز سے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اس ایریا میں, وہ ایک لیجیٹیمیٹ پارٹنر ہے کہ وہ افغانستان کے عمل کو سپروائز کرے یا اس میں کوئی تحصیلات ایجاد کرے یا اس کو جو بھی کوئی ہیلپ ہو, تو اس میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب امریکہ جو ہے 5,000 kilometers دور سے جو ہے وہ ایک کنسرن پارٹنر ہے, تو چین کا بھی یہی حق بنتا ہے.
خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سامعین اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں, جو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شمالی سیاحتی علاقے کاغان سے یہ تشویشناک اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ بعض ہوٹلوں کے مالکان, ملازمین اور سیاحوں کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد متعدد ہوٹلوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے, جبکہ صوبے کے دوسرے سیاحتی مقامات میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے وضع کردہ قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کے اقدامات شروع کیے گئے ہیں. اس علاقے میں گلیات ترقیاتی ادارے کے ترجمان احسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ضوابط پر عمل درآمد کے بعد پچھلے کئی دنوں سے کرونا وائرس کا کوئی بھی مریض سامنے نہیں آیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے اس پر زور دیا کہ سیاحتی مقامات پر کسی قسم کی پابندی زیر غور نہیں ہے. نفیسہ ہود پائی اس بارے میں کچھ ماہرین سے گفتگو کے ساتھ.
اس وقت سنیے پاکستان میں سیاحت کے مقامات پر کرونا وائرس پھیلاؤ پر گفتگو. جی میں تعارف کر رہا ہوں آپ دونوں کا. ڈاکٹر آصف حنیف پلمنالوجسٹ ہیں میو ہاسپٹل لاہور میں, اور اظہار ہنزئی ماحولیات کے ماہر ہیں, منصوبوں پہ کام کرتے ہیں انوائرمنٹ کے, ان کا تعلق گلگت ہنزا سے ہے. ڈاکٹر آصف آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ تقریباً 50 کے قریب ہوٹلز ہیں, رہنے کی جگہیں ہیں کاغان میں جن کو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بند کر دیا ہے. یہ شوگران, آران, کاغان کے علاقے میں جگہیں ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز تب بڑھے جب رفتہ رفتہ جو کاروبار ہے پاکستان کے اندر وہ کھلنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے وہاں سیاحت کے لیے جانا شروع کر دیا. اس وائرس کے پھیلنے کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
کاغان, ناران ادھر چکے کھل گئے ہیں سارے علاقے, تو اب لوگ بھی وہاں پر جا رہے ہیں اور کانگریگیشن ہو رہا ہے اور کانگریگیشن سے یہ ٹرانسمیشن آف دا ڈیزیز وہاں پر موجود ہے. اچھا ایک تو یہ ریزن ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو گلیات وغیرہ یہ پہلے تو بینڈ تھیں لیکن اب چونکہ کھل گئی ہیں اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک ہی ہٹ میں کافی سارے لوگ رہتے ہیں, پھر ہوٹلنگ ہے اور وہاں پر ایس او پی کا ہونا وہ بہت ضروری ہے. اگر وہاں پہ ایس او پی اتنی, چونکہ ایک ویو یہ آئی ہے کہ شاید کرونا ختم ہو گیا ہے تو اس میں لوگ اتنے زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ماسک وغیرہ بھی پہنیں گے, اور وہ چونکہ ایک گو وے ملا ہے لوگوں کو, ایک سٹریس آؤٹ تھے لوگ, ان کو ایک تھوڑا سا روم ملا کہ جی تھوڑا ریلیکسیشن ملی ہے, انہوں نے ساری چیزیں بھولنی شروع کر دی ہیں اور وہ بغیر ماسک اور گاڑیوں میں اکٹھے اور لاریز میں اکٹھے جا رہے ہیں. اور ایک ٹرانسمیسیبلٹی آف دا ڈیزیز جو ہے نا, دیٹ کین ٹیک پلیس بائی دس وے. کوئی بھی پیشنٹ اس طرح اگر ہے تو وہ کریٹیکل یا سیویئر اسٹیٹ میں جا سکتا ہے.
اظہار ہنزائی سے. آپ کا تعلق گلگت ہنزا سے ہے اور وہ ایسے خوبصورت مقامات ہیں جہاں سیاح شوق سے جاتے ہیں, لیکن اب جب کہ یہ وائرس کے واقعات ہوئے ہیں اس کا سیاحت پر کیا اثر دیکھیں گے؟
گلگت بلتستان میں یہ بہت تشویشناک بات ہے. وہاں پہ مور اور لیس بہت سے گاؤں میں جو ہے وہ وائرس پھیل گیا ہے, اور وہاں کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ لوگ لائف سٹائل ہے کمیونٹیز کا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر منگلنگ کرتے ہیں شادیوں میں یا جو وفاتگی ہے اس میں بھی لوگ جاتے ہیں. یہ ایک کمی ہے سوچ کے, ابھی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے تو لوگ سائنس کو فالو نہیں کرتے اور پروٹوکولز کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ آپ احتیاط کیسے کریں اور جو اکنامک سچویشن ہے اس کو دونوں کو کیسے بیلنس کریں. تو یہ ایک ہے تو ایشو تو ہے, لیکن خاص کر ہمارے علاقے میں سہولیات سے ذرا دور ہے, وہاں پہ حالات بہت تشویشناک ہیں اور اموات بھی کافی ہیں. گلگت بلتستان میں پاپولیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اموات بھی وہ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں.
لیکن اب کاغان کی طرف آتے ہیں, جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو اس وقت یہ جو کاغان وغیرہ کے علاقوں میں 137 کیسز تھے, اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ 372 کیسز ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاحوں نے یہ مرض وہاں تک پہنچایا یا وہاں کے لوگوں نے ان کو دیا؟
نہیں, یہ تو بہت کلیئر ہے, سیاحوں کا رینڈم ٹیسٹ ہوا, اس میں سے 150 کا ٹیسٹ ہوا اور 40 جو ہے نا وہ پوزیٹیو نکلی. تو اٹس اے ویری ہائی ریشو جو سیاحوں کا جو ہے نا. اب اس سے یہ بات ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ بہت مشکل ہے پاکستان میں, اینڈ ہی از رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ جو انفیکشن ریٹ ہے پاکستان وہ بہت زیادہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ انفیکٹ ہوں اور وہ ریکور ہوں. ایسا لگتا ہے کہ ملک میں نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسمپٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اس بلا سے نکل رہے, لیکن انفیکشن کا جو ریٹ ہے کمیونٹی انفیکشن وہ کم نہیں ہوا ہے. اس کی مثال آپ نے جو دی ہے نا کہ کاغان میں اور گلگت بلتستان میں سیاح ہیں وہ آ رہے ہیں, تو سیاح کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پاکستانی سے آ رہے ہیں, وہ مین لینڈ پاکستان سے آ رہے ہیں.
بالکل آخر میں ڈاکٹر آصف, آپ سفارش کریں گے کہ جو سیاح ہیں وہ اگر ان دور دراز مقامات پر جائیں سیاحت کے لیے تو پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے جائیں؟
اگر تو ایس او پی فرام دا گورنمنٹ سائڈ بنے گا تو پھر تو یہ شاید ہو سکے گا. جیسے اگر آپ یہ ایس او پی نہیں بنائیں گے نا آپ, تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی اگر آپ یہ لوگوں کو دے دیں گے کہ جی آپ خود ٹیسٹ کر کے جائیں اور اگر کوئی پازیٹیو ہے تو وہ نہ جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر تو گورنمنٹ کرے گی تو یہ ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیسٹ کریں یا آپ ٹیسٹ نہ کریں, لیکن اگر آپ ٹیسٹ کر کے جائیں گے بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی ٹیسٹ کر کے جا رہا ہے تو اس کو جناب پھر آئسولیٹ بھی ہونا ہے, اس نے ادھر جہاں پہ گھر میں رہنا ہے اور پھر کوارنٹائن بھی ہونا ہے, تو یہ ساری چیزیں تو اب ختم ہو گئی ہیں. ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی اگر آپ یہ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں نا, تو پھر بھی ٹرانسمیشن آپ کی بڑی منیمم ہو جاتی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ ہائیجین, اینڈ دیر از ماسک آن یور فیس اینڈ گیٹنگ اوے, اٹ ول بی کنٹرولنگ دا ڈیزیز. یہ بڑے آرام سے کنٹرول کر دے گی, اور 10 دنوں کے بعد آپ یو بیکم نیگیٹو اینڈ دیر از نو نیڈ آف دا ٹیسٹ ایون. تو اب تو یہ گورنمنٹ نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ جی اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کا پازیٹیو آ گیا, 10 دن کے بعد ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یو کین گو آؤٹ انٹل انلیس یو آر ناٹ ورکنگ ان کانگریگیشن, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس ایٹسٹرا. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا گائڈ لائنز وچ آر میڈ ان پاکستان, جس میں اینٹی بایوٹکس کا ارلی یوز آف یہ خون پتلا کرنے والی دوائی کا ارلی یوز جو کہ دوسرے ملکوں میں نہیں کیا, اور ڈیکسا میتھاسون اس وقت جب پوری دنیا میں کانٹرا انڈیکیٹڈ تھا پاکستان واز یوزنگ اٹ. ان میو ہاسپٹل 455 میں سے 255 پیشنٹس دے ور سٹیپ ڈاؤن بائی یوزنگ دیز کائنڈ آف میڈیسنز.
یہاں اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میو ہاسپٹل پنجاب میں پلمونالوجسٹ ڈاکٹر آصف حنیف اور اظہار ہنزائی جو گلگت ہنزا سے تعلق رکھتے ہیں اور ماحولیات کے ماہر ہیں, بہت شکریہ آپ دونوں کا.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
میں اب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں مختلف صوبوں میں۔ تو پہلے ہما آپ سے، کیونکہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور کراچی وہ شہر ہے جہاں اس کی شدید ضرورت ہے کہ وہاں صوبائی حکومت کے علاوہ یا کمشنر کے علاوہ دراصل کوئی ایسا بلدیاتی نظام ہو جو کراچی کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو ایسا لگتا ہے، ابھی بلاول بھٹو صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں کم و بیش یہی اظہار ہوتا تھا کہ جب یہ بلدیاتی حکومت ختم ہو جائے گی میئر وسیم اختر کی قیادت میں اگست میں، تو اس کے بعد وہ کچھ افسران کا اور عہدیداروں کا کو تعینات کریں گے بلدیہ سنبھالنے کے لیے۔ تو آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے کہ کوئی الیکشن ہوں گے سندھ میں بلدیات کے؟
دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بارشوں کی میں بالخصوص، اور جو دوسرا ایک سیوک امپلوژن ہے کراچی میں بالخصوص، اس کی وجہ سے کراچی ایشو بن گیا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ سندھ حکومت اور بلکہ تمام جو پولیٹیکل سنجیو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں بالخصوص جنہوں نے کراچی میں جن کی حصے داری، وہ سب بیک فٹ پہ ہیں اور وہ اپنی پوزیشن ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ اور یہ کراچی کی ریت رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، روزانہ 12-14 لاشیں گرا کرتی تھی کراچی میں، تب بھی کراچی کی سیاسی جماعتیں کوئی حل نہیں لا سکی تھی، یہ پارلیمنٹ میں ریزالو نہیں ہوا تھا۔ سڑک کی سیاست تھی، سڑک کی سیاست بہت خونی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک فیڈرل انٹروینشن ہوئی، رینجرز آئے، فوج کا بہت اہم کردار رہا کراچی میں امن واپس لانے میں۔ اب اس وقت کراچی میں امن واپس لانا تھا اور اب کراچی میں سیوک لائف واپس لانی ہے، کیونکہ ایک سیوک امپلوژن ہے کراچی میں۔ ہم بہت دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ بارش کراچی کو نہیں ڈبوتی، کچرا کراچی کو ڈبوتا ہے، اور کچرا اٹھانے کی کوئی، لٹرلی کچرا اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میکانزم نہیں ہے۔ اور سب کا خیال یہ ہے کہ لوکل باڈیز، لوکل گورنمنٹ آنی چاہیے، لوکل گورنمنٹ انتہا سے زیادہ یہاں پر سیاست کا شکار ہے، رورل اربن ڈیوائیڈ ہے، کراچی کا ایتھنک مکس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اور سب کچھ چیلنج ہو رہا ہے۔ آج کماڑی میں جو ضلع بنایا تھا اس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی ایک کنورجنس آپ کو اگینسٹ پیپلز پارٹی نظر آتی ہے۔ تو جو پولیٹیکل چپخلش ہے یا جو پولیٹیکل سیاسی پولرائزیشن ہے کراچی میں، وہ کسی حل کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ لہٰذا فیڈرل انٹروینشن یا ایکسٹرا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل انٹروینشن جو ہے وہ واحد حل کے طور پہ نظر آتی ہے۔ بلکہ جو کراچی کے بزنس کمیونٹی ہے، اس نے تو واضح طور پہ آ کر کہہ دیا کہ جی فوج کو لے لینا چاہیے فار سو مینی ایئرز کراچی کو ریزالو کرنے کے لیے، یا گورنر رول کی بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ہم حل کی طرف نہیں بڑھ پا رہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کا لگانا لوکل باڈیز کو، اس کی جو پولیٹیکل سمجھیے، اس کی جو سیاسی ریپرکشنز ہیں یا جو اس کا سیاسی فریم ورک ایڈریس کرنے کی طریقہ کار ہے، وہ ابھی سیاسی جماعتیں دے نہیں پائیں گی۔ تو یا تو کوئی سلوشن اوپر سے امپوز کر دیا جائے، یا کراچی کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے جس حال میں وہ ہے، جس کی میرا خیال ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے، یا ایک کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کیا وہ سلوشن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آئے گا؟ اس وقت مجھے یہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو کمیٹی شمیٹی کی باتیں ہوئی تھی، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بہت بہت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، کمپلیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ایک عام آدمی سے آپ سڑک پہ پوچھیں، وہ کراچی میں کسی سیاسی جماعت پر اس وقت ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ایم کیو ایم مارشلائزڈ ہے، پیپلز پارٹی کی کبھی کانسٹیٹیوئنسی کراچی تھی نہیں، پی ٹی آئی کچھ کر نہیں پائی ہے، اور جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہیں۔ تو کوئی سیاسی حل مجھے نہیں نظر آتا، اور جب آپ ایکسٹرا پولیٹیکل سولوشنز کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔
تو ڈاکٹر رسول بخش رئیس، ہم جب بھی پیپلز پارٹی سے میں نے اس معاملے میں بات کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے صوبوں میں تو کوئی بلدیاتی حکومت نہیں ہے، سندھ میں کیوں؟ میں چاہوں گی کہ ایک مجموعی جائزہ آپ بتائیں، دوسرے صوبوں میں لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان کی کیا اس طرح کی پولرائزیشن تھی کبھی جس طرح کی ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے، اور کیا صورت ہے دوسرے صوبوں میں بلدیاتی حکومتوں کی؟
دیکھیے، وہ غلط کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں تھی، لیکن یہ گزشتہ سال ایک نیا ایکٹ بنا کے انہوں نے ختم کر دیا، اور نئے ایکٹ میں یہ بات رکھ دی کہ کہ اس نئے ایکٹ کے نفاذ ہوتے ہی جو موجودہ یہ حکومتیں ہیں مقامی حکومتیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو کنٹرول چلا گیا ایڈمنسٹریٹرز کے پاس جو ڈپٹی کمشنرز ہیں. تو کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہاں پہ پی ٹی آئی اور وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے شہر ہیں اور ان میں پیپلز پارٹی کی کوئی بنیاد زیادہ نظر نہیں آتی کہ وہ لیاری میں ہوتے تھے. لیاری میں ان کا جو چیئر پرسن ہے اب بلاوا زرداری بٹو وہ ہار گیا اور ایک عام ورکر سے ہار گیا جو پی ٹی آئی کا تھا. اس کے جو ریسورسز ہیں کراچی کے صرف ان کو زیر استعمال لانے کے لیے اور کراچی کو اس طریقے سے تباہ کیا گیا ہے کہ اگر میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ اگر مقامی حکومت شہری حکومت ہوتی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو وہاں پہ لوگ منتخب کریں اور اس میں وہ سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے جو ایم کیو ایم لندن کی وہاں پہ سیاست تھی کہ وہ بھی ایک ظلم تھا کہ کراچی پہ قبضہ کر کے جو انہوں نے تباہی مچائی. لیکن جو مقامی حکومت ہے اس کا متبادل تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ جو انٹروینشنز ہیں وفاق کی جانب سے یا ایکسٹرا ملٹری کی جانب سے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن اسے ادارے تباہ ہو جائیں گے, کراچی بھی تباہ ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی کو ایک نئی ریلیف مل جائے گی کہ دیکھو جی ہم تو بہت کچھ کر رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر لوگوں کو شعور دیا جائے اور کراچی نے دیکھا ہے ہم نے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کو انتباہوں کو ریجیکٹ کیا ہے جس طرح سے خیبر پختونخوا نے کیا ہے, اب پنجاب نے بھی کسی حد تک کیا ہے لیکن پنجاب تک میں ابھی تک پی ایم ایل این کی موجودگی ضرور ہے. تو ایک اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں ایم این اے ایم پی ایس کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہماری وجہ سے آپ نے چیف منسٹر بننا ہے پرائم منسٹر بننا ہے اور اگر ہمیں فنڈز نہ ملے ہم نے ڈیولپمنٹ نہ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے ہاتھ میں نہ آئی تو پھر ہم منتخب نہیں ہو سکیں گے. تو اس دباؤ کو ختم کر کے میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت پروان چڑھے اور اس کا بنیادی ستون جو ہے جو بنیاد ہے جمہوریت کی وہ تو مقامی حکومتیں ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے. یہ لاہور کے جو کراچی کے لوگ ہیں زیادہ باشعور ہیں باقی علاقوں کی نسبت, ان کو سندائی کورٹ ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ انتخابات.
میں آخری سوال ہما آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پنجاب واحد ایسا صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے تو کیا پی ٹی آئی کا جو حکمران جماعت ہے اسی لیے کمزور ہے کراچی کے بارے میں کہ خود اس صوبے میں بلدیاتی حکومت نہیں ہے جہاں ان کی حکومت ہے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں جو ان کی انسسٹنس تھی بزدار صاحب کو لانے کی, اگر آپ پیچھے جائیں تو اس کے پیچھے ایک ہی تھا کہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. پنجاب سے پی ٹی آئی نے سیٹیں تو لے لی تھیں لیکن پنجاب میں وہ کسی اسٹرانگ پرائم منسٹر کو اپنی اتحادیوں کے بھی کسی اسٹرانگ چیف منسٹر کو آنے نہیں دے سکتے تھے. تو وہ چودھریز کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کو ٹرسٹ نہیں کرتے, تو انہوں نے ان کو ایک وزدار ٹائپ چیف منسٹر وہاں چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر پنجاب میں ہوتا ہے, پنجاب میں کبھی لوکل باڈیز کا ایشو نہیں تھا اس لیے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ ایک تھی, جب تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب جو مسئلہ کراچی میں وہ کسی حد تک مسئلہ پنجاب میں نہیں, لیکن کراچی میں تو یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم طاقتور تھی تو ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک وہ جو ان کی کنسلیٹری پالیسی تھی نا زرداری صاحب کی کہ انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کر لیا تھا, اس کے باوجود کہ ان کی سیٹوں کی ضرورت نہیں تھی کراچی کی وجہ سے انہیں اکوموڈیٹ کر لیا تھا. اب جو توازن کے ساتھ ایم کیو ایم کمزور ہوئی ہے تو جو سندھ کی پولرائزیشن ہے وہ بہت واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے, پنجاب میں وہ پولرائزیشن ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. تو میرے خیال اس لیے کمپیریزن قدر مشکل ہے, آپ تھیوریٹیکلی اس کو کر سکتے ہیں لیکن سندھ کی تو پولیٹکس بالکل مختلف ہے نا. کراچی میں سے میں تو اب صوبے کی آوازیں آ رہی ہیں, کراچی میں تو اس وقت یہ شور ہے کہ جی صوبہ, اور پھر جو سندھ ہے ظاہر ہے جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کو ان کے لیے یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل سولوشن ہے. اور این کے ایم جو ہے وہ آپ کو ایک بار پھر وہ جو ہے وہ جڑی ہوئی نظر آتی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, پی ٹی آئی اور این کے ایم کا تقریباً ایک سٹام سے مارج ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال بیسک فرق ہے دونوں وہ میں. لیکن پنجاب میں تو آپ جائیں تو آپ لاہور, رئیس صاحب تو وہاں رہتے ہیں, کراچی کی سڑک پر نکلے اور آپ لاہور کی سڑک پہ نکلے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کراچی کے ساتھ کیا حشر جماعتوں نے. میں خود کراچی میں رہتی ہوں, تو اس راستے کا لیے نکلنا چاہیے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.vo